بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں اذان اور اقامت کے موضوع پر بات کی تھی، اور ہم نے یہ جان لیا کہ اذان اور اقامت کی تعریف کیا ہے، حکم کیا ہے، شروط کیا ہے، سنن کیا ہے اور مستحبات کیا ہیں. اور آج کے درس میں الدرس العاشر، دسواں درس، الصلاة، نماز. اريد ان اتعلم، میں آج کے درس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، نمبر ایک، مكانة الصلاة وفضلها مع الدليل، نماز کی جگہ، نماز کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، نماز کی فضیلت کیا ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، حکم الصلاة وحکم تاركها مع الدلیل، نماز کا حکم کیا ہے اور نماز کو ترک کرنے والے کا حکم کیا ہے دلیل کے ساتھ. نمبر تین، حکم من انکر وجوب الصلاة مع الدلیل، اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے نماز کے وجوب کا انکار کیا دلیل کے ساتھ. نماز کی تعریف پہلے درس میں ہم بیان کر چکے تھے، یہاں پر صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ بیان کرتے ہیں. تعریف ہوا نماز کی تعریف، جیسے کتاب میں بھی لکھا ہے، لغتاً، لغت کے اعتبار سے، الدعاء بخیر، دعاء خیر. کیونکہ صلات کا لفظ عربی زبان میں مختلف معانی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. الصلاة دعا کو بھی کہتے ہیں، اور الصلاة نماز کو بھی کہتے ہیں، اور الصلاة درود کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو مقصد وہ ہے نماز. اگر آپ الصلاة کا لفظ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، عربی زبان میں عام طور پہ. جب اس کی کوئی قید لگا دی جاتی ہے تب ہم جانتے ہیں کہ الصلاة کا مطلب کیا ہے، محض دعا ہے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو دعا کو بھی صلاة کہا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھی صلاة کہا جاتا ہے، درود کو بھی صلاة کہا جاتا ہے، اور نماز کو بھی صلاة کہا جاتا ہے. اور شیخ صاحب نے فرمایا الدعاء بخیر، دعاء خیر. جس دعا میں خیر نہیں ہے اسے صلاة نہیں کہا جاتا. کہ ایسے بھی دعا ہوتی جس میں خیر نہ ہو؟ ایک تو بد دعا ہے، بارک اللہ فیک، بد دعا، بد دعا میں خیر نہیں ہے، اسے اس کو صلاة نہیں کہا جاتا. اور بدعی اذکار، جو اذکار من گھڑت ہوں، اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہوں، ان میں خیر نہیں ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة. وشرعا، شخص فرماتے ہیں، اور شرع کے اعتبار سے نماز کی تعریف ہے، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کرنا، بأقوال و افعال مخصوصہ، مخصوص قسم کے اقوال اور افعال سے مفتتحة بالتکبیر، جس کا افتتاح، جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، ومختتمة بالتسلیم، اور جس کا اختتام سلام سے کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نماز. اقوال و افعال کیا ہے؟ اقوال تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، افعال رفع دین کرنا کمزوں تک، یہ دونوں کانوں تک، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اقوال ہیں، اور رکوع کرنا افعال ہے، قیام کی حالت فعل ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا قول ہے. تو پوری کی پوری نماز جو ہے وہ ان اقوال اور افعال پر مشتمل ہے، ان کا مجموعہ ہے. اور یہاں پر اقوال و افعال، زبان کا قول اور بدن کے اعمال، صرف یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اقوال و افعال سے مقصود دل کا قول اور عمل بھی ہے، کیونکہ نیت دل کا عمل ہے، اور بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی. خشوع خضوع دل کے اعمال ہیں، اور بغیر خشوع خضوع کے نماز نہیں ہوتی. تو اقوال و افعال سے بعض لوگ سمجھتے ہیں محض زبان کا قول اور بدن کا عمل، یہ بات درست نہیں ہے. جب بھی آپ شرعی اعتبار سے اقوال و افعال کا لفظ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے قول اللسان، زبان کا قول، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر اذکار، اور قول القلب، دل کا بھی قول، جیسے کلمہ توحید ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے. دل کا مطلب ہے ان الفاظ کے معنی کو سمجھنا اور ان پر یقین کرنا. اب لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ دل کا قول ہے جو ہم سمجھتے ہیں. تو زبان کا قول، دل کا قول، اور زبان کا عمل نیت دل کا عمل ہے، نیت دل کا عمل ہے، خشوع خضوع دل کا عمل ہے، توکل، ڈر، امید، محبت، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں، تو یہ بھی شامل ہیں. اور بدن کے اعمال تو سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے بدن کے اعمال ہیں. جیسا فرماتے ہیں مکانۃ الصلاۃ فی الاسلام، اسلام میں نماز کی کیا جگہ ہے؟ مکانۃ جگہ کو کہتے ہیں، اہمیت. جیسا فرماتے ہیں للصلاۃ فی الاسلام منزلۃ رفیعۃ، نماز کا اسلام میں بہت بلند درجہ ہے، وہ مکانۃ العالیہ اور اونچی جگہ ہے. یدل علی ذلک امور کثیرہ، اس چیز پر دلالت کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. ومن اہمها ما یلی، سب سے زیادہ اہم جو دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں، کہ نماز دین اسلام کا بلند درجہ رکھتی ہیں، نمبر ایک، الصلاۃ افضل الاعمال وهي الركن الثاني من ارکان الاسلام، نماز سب سے بہترین عمل ہے اور ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. دلائل پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. نمبر دو، الصلاۃ عمود الاسلام، نماز دین اسلام کا ستون ہے. فعلیہا بعد التوحید یبن الاسلام، تو نماز ہی پر توحید کے بعد اسلام قائم ہے، اسلام کی عمارت قائم ہے. نمبر تین، الصلاۃ فاصل بین الاسلام والکفر، نماز حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں. فضل الصلاۃ، شخص فرماتے ہیں نماز کی فضیلت. للصلاۃ فضل عظیم وردت به نصوص کثیرہ، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے متعلق بہت نصوص بیان کی گئی ہیں. نصوص کا کیا مطلب ہے؟ نص کا کیا مطلب ہے؟ دلیل شرعی، نص کہتے ہیں دلیل شرعی کو. اور جب نص کی آپ لفظ سمجھ تو دلیل شرعی دو ہیں نص کے اعتبار سے، ایک ہے قرآن کی مجید کی آیت، نمبر دو حدیث، اسے کہتے ہیں نص. تو نصوص شرعیہ بہت زیادہ ہیں نماز کی فضیلت کے متعلق، ومن ذلك ما یلی، اور بعض کا بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، الصلاة نور لصاحبها، نماز ادا کرنے والے کے لیے نور ہے، نماز ادا کرنے والے کے لیے نور ہے. قال صلى الله عليه وآله وسلم، نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، والصلاة نور، اور نماز نور ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. نماز کا نور کون سا نور ہے؟ چہرے پر نور ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے نمازی کے چہرے پر، اس کا دل ایمان اور تقوی کے نور سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرتا رہتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حرکات اور سکنات سب دیکھ رہا ہے اور جب چاہے اسے پکڑ بھی سکتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگتے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی زندگی ساری نور سے بھری ہوتی ہے. اور جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے چہرے پر بے رونقیں، ان کے چہرے پر جو اس نافرمانی کی کالک ہے وہ دور سے نظر آتی ہے. نمبر دو، الصلاة کفارۃ للخطایا، نماز گناہوں کا کفارہ ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سورة هود آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، یعنی فجر میں سورج جب نکلتا ہے اس وقت، یعنی فجر کی نماز، اور سورج جب ڈھلتا ہے یعنی مغرب کی نماز. وزلفا من الليل، اور رات کے بھی کچھ حصے میں نماز قائم کرو. ان الحسنات، بے شک اچھائیاں، نیک اعمال، یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم فیغتسل منہ کل یوم خمس مرات، کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے یا کیا تم لوگ جانتے ہو، اگر تم لوگوں کے گھر کے سامنے دروازے کے قریب ایک دریا ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن پر کوئی گندگی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اس کے جسم پر کوئی بھی گندگی نہیں رہے گی. قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی، يمحو الله بهن الخطايا، اللہ تعالیٰ ان نمازوں سے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین، يمحو، مٹا دینا، يمحو. نمبر تین، الصلاة سبب لدخول الجنة، نماز جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب، سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما سألہ المرافقۃ فی الجنہ، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. قصہ معروف ہے اور عظیم قصہ ہے. سیدنا ربیع بن کعب نام یاد کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کی تیاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, اور خدمت کرتے کرتے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا, اے ربیعہ مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ جی
رات کا وقت لیا تھا
صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ دروازے پہ رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے
صلی اللہ علیہ وسلم,
آدھی رات کے
جی
انتظار کر رہے تھے. مجھے ربیعہ تم اس وقت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
اللہ حافظ.
تو ربیعہ حضرت
جی
ایک چائے بھی
جی ہاں جی ہاں. تو سیدنا ربیع رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا, ربیع مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیدنا ربیع رضی اللہ عنہ, دیکھیں بعض اوقات انسان جلد بازی کرتا ہے اور بڑا نقصان اٹھاتا ہے, اس لیے انسان کو ہمیشہ حاضر دماغ رہنا چاہیے. ایسے لمحات, اچھے لمحات, بہترین لمحات انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتے, تو اس کے لیے تیار رہنا بہت ضروری ہے. اب اچانک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو کیا مانگتا ہے؟ سوچیں ذرا. اب ہماری سوچ دیکھیں, آج کل کی اس متمدن دنیا میں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں اس زمانے میں. دنیا کی سوچ نہ تھی صحابہ کرام کو, دنیا میں کوئی چیز مل گئی تو مل گئی, نہ ملی یا کھو گئی تو کبھی پریشان نہ ہوئے. یعنی بیوی ہے, بچے ہیں, مال ہے, دولت ہے, سواری ہے, گھر ہے, دنیا کی جو بھی آسائشیں ہیں اگر ہیں تو الحمدللہ, اگر نہیں ہیں پریشان نہیں, اگر ہیں اور کھو گئی ہیں تب بھی پریشان نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خوشی سے آنسو نکلتے ہیں, خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرما. بہرحال تو سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا, بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ دینا چاہتے ہیں, میں کیا مانگوں؟ سوچنے کے بعد عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک چیز مانگتا ہوں بس, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. آپ جانتے ہیں کیوں کہا؟ کیونکہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی زمانے میں, ایک ہی زمانے میں اکٹھے ہوئے ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف بھی حاصل ہوا, تو ایک روایت میں آیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب جنت میں جائیں گے آپ کا درجہ تو بہت ہی بلند اور عظیم ہوگا. اگر ہم جنت میں جائیں گے بھی تو پھر کہاں ملیں گے؟ وہاں تو ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ عرض کی جنت نہیں, دیکھیں الفاظ دیکھیں, جنت کی ڈیمانڈ نہیں کی, آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, فَأَعِنِّي, میری مدد کرو, عَلَى نَفْسِكَ, اپنے نفس کے اوپر, بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, کثرت سے سجدہ کرنا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, بہت عظیم اور پیارا قصہ ہے. اس قصے کے فوائد میں یہاں پہ نکالتا رہوں گا تو کافی وقت چلا جائے گا, لیکن دو چیزیں آپ یاد رکھیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے دو چیزوں سے. پہلی غلط فہمی اس قصے میں یہ ہوئی ہے, جیسے میں نے بیان کیا, قصہ صحیح سے مسلم کی روایت میں ہے. پہلی غلط فہمی یہ ہوئی ہے بعض لوگوں کو کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے ربیعہ مانگو, تم کیا مانگتے ہو, بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کن فیکون عطا کر دیا ہے. غلط فہمی کہاں سے ہوئی, مانگو تم کیا مانگتے ہو. وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں مانگو تم کیا مانگتے ہو, اس وقت فرماتے ہیں جب ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ پورا بھی کر سکے, ورنہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. جب ان کے ہاتھ میں نہ تھا, یعنی اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتے مجھے بیٹا عطا فرما, مجھے بیٹا چاہیے, تو دے سکتے یا نہیں دے سکتے, مجھے صحت چاہیے, مجھے اچھا رزق چاہیے. یہ غلط فہمی ہے. اس کا جواب پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ تم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ طاقت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا نہیں کی, یا وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ کو کہہ رہا ہے. کوئی بھی عقل والا کیا سمجھے گا, میں آپ کو کہتا ہوں یار مانگو کیا مانگتے ہو, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا, میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے, جو میرے بس میں ہے. دوسری بات یہ ہے, جتنی بھی آیات اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی حاجت روائی کا ذکر کیا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, کسی مخلوق کے لیے ہرگز نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کلام وحی ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس روایت میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مانگو کیا مانگتے ہو یہ بھی وحی ہے, اور وحی میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, کبھی تضاد نہیں ہوتا. اگر آپ کا یہ کہنا کہ اس روایت کا مطلب یہی ہے, تو پھر ان آیات اور احادیث کے کیا کریں گے آپ جس میں صرف صراحتاً اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشکل کشائی حاجت روائی صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے, صیغ الحصر سے, حصر کا صیغہ سے. نمبر تین, اسی روایت میں ہی جواب ہے دو طریقے سے. نمبر ایک, صحابی نے کیا مانگا, جنت میں ساتھ, اور جنت میں ساتھ جب مانگا ہے, کیا جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کچھ جنت میں داخل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. تو انہیں یہ علم تھا کہ میں جب یہ ڈیمانڈ کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے میری سفارش ضرور کریں گے, جیسے کہ دوسرے حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پیشن کو ہی دی ہے, عشر مبشرہ بالجنہ ہے, سیدنا عکاشہ بن محصن ہے, سیدنا ثابت بن قیس اور دیگر صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری پہلے سے سنا دی تھی ان کی زندگی میں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, فَأَعِنِّي, میری مدد کرو. جو مشکل کشا ہوتا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کیا خیال ہے؟ جس کے پاس کن فیکون مطلق ہے, جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ لفظ فاعنی, بس میری مدد کرو, یہ واضح لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہوئی ہے اس قصے سے, بکثرت السجود, کیا سجدہ بغیر نماز کے کثرت سے سجدہ کرنا جائز ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا اس روایت سے کہ جیسا کہ نماز نفل مطلق ہے, آپ دو رکعت نفل جب بھی دل چاہے پڑھ سکتے ہیں, تو سجدہ بھی جب بھی دل کرے کر سکتے ہیں, اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے. یہاں پر بھی غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھیں, سجدہ عبادت ہے اور سجدے کا طریقہ بھی عبادت ہے کہ کیسے سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ یا تو نماز میں ہوتا ہے یا نماز کے علاوہ ہوتا ہے. جو نماز کے علاوہ سجدے ہیں, سجدہ تلاوت ہے اور سجدہ شکر ہے, اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ سجدہ کرنا مطلقاً بغیر نماز کے, اس کی دلیل موجود نہیں ہے. تو یہاں پر کیا مطلب ہوگا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اس کا مطلب ہے نماز, بارک اللہ فیک, کہ کثرت سے نماز پڑھو. اس لیے شیخ صاحب نے اس روایت کو یہاں پر بیان کیا ہے, نماز کی فضیلت میں, سجدے کی فضیلت میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ جو ہے اس روایت میں, سجدے کا مطلب ہے نماز. کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کی, اور دعا مانگتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے سجدہ کرنا درست نہیں ہے, اسے کوئی دلیل نہیں ہے. تو اگر سجدہ کرنا ہے تو نماز کے اندر کرو, نفل نماز پڑھو, سجدہ کرو, اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بغیر دلیل کے اس طریقے سے سجدہ کرنا درست نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, حکم الصلاۃ, نماز کا حکم کیا ہے؟ الصلوات الخمس واجبہ علی کل مسلم, پانچ نمازیں واجب ہیں, فرض ہیں ہر مسلمان پر, علی کل مسلم بالغ عاقل, ہر مسلمان بالغ عاقل, ذکر او انثى, نر ہو یا مادہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو. واما الصغیر فیؤمر بها, چھوٹے بچے کو حکم دیا جاتا ہے, اذا بلغ سبع سنین, جب اس کی عمر سات سال کی ہو جائے, تمرینا له على هذه العبادة العظيمة, تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے اس عظیم عبادت کو کرتے ہوئے. ویضرب علیہا, اور بچے کو مارا جاتا ہے, اذا بلغ عشر سنین, جب اس کی عمر دس سال ہو جائے, ضربا غیر موجع, بغیر درد کے مار. مارنا کیسے ہے؟ کہ بچے کو درد محسوس نہ ہو. تو مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں مارنے کا مطلب یہی ہے کہ بچہ کے نشان کم سے کم ہونا چاہیے, نشان پڑ جائے, اور بچے کو رونا چاہیے. اگر جب بچہ روتا نہیں تو مطلب اس کو مطلب ہے کہ اس کو ہم نے مارا ہی نہیں ہے. میرے بچے کو رونا مقصد نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اتنا مارا جائے کہ وہ کوئی درد محسوس کرے. تو پھر مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اسی طریقے سے جب عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضربوہن, بس عورتوں کو مارو, بعض لوگوں نے سمجھا کہ دین اسلام سختی کا دین ہے, جس میں مارنا ہے, پیٹنا ہے, خون خرابہ ہے, اور دلیل کیا ہے؟ فضربوہن, عورتوں کو مارو. یہ دین جو ہے عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ فضربو فعل امر ہے. تو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بعض جاہل یا دین کو توڑنے والے یا دین سے نفرت کرنے والے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور جاہل لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. فضربوہن کا لفظ قرآن مجید میں جب آیا ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی چیز ہے, اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے. شروع میں عورت کو نہیں مارنا, بلکہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے اسلام میں, وہ مقام عورت کو نہ کبھی مل سکتا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ عقل والا یا مہذب انسان بھی نہیں دے سکتا. یہ آپ کو اچھے موبائل تو دے سکتا ہے, اچھا کمپیوٹر لیپ ٹاپ دے سکتا ہے, لیکن آپ کی زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ نہیں دے سکتا. اور آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں پر چلی گئی ہے, لیکن مسائل کا حل آج تک اس انسان کے پاس نہیں, متمدن انسان کے پاس نہیں ہے. عالمی بحران, لوگ غرق ہو چکے ہیں, کہیں پر کوئی سکون نہیں ہے کسی طریقے کا بھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس انسان نے سمجھا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. یہ آپ موبائل بنا سکتے ہیں, مائکرو موبائل بھی بنا لیں گے شاید کئی سالوں کے بعد, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس کائنات کے خالق آپ نہیں ہیں, اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, اور نظام ہی اللہ تعالیٰ کا چل سکتا ہے. اگر بہتری چاہتے ہو, اگر اپنی منمانی کرنی ہے, تو جاؤ اس دلدل میں غرق ہو جاؤ جس میں آج آپ نے امت کو اس دیا, اس دنیا کو کس موڑ پہ کھڑا کر دیا. دیکھیں دنیا کس چوراہے پہ کھڑی ہے آج. کوئی امن و سکون ہے؟ کوئی بھی ایشو دیکھ لیں آپ, کسی طریقے کسی ذریعے سے بھی کوئی انسان بھی خوش نہیں ہے. بہرحال, تو فضربہن, عورت کے متعلق جب اللہ نے فرمایا ہے, یہ وہ لاسٹ درجہ ہے جب آپ کا گھر ٹوٹنے کو آئے. اور گھر کا ٹوٹا عام بات نہیں ہے, کیونکہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا اکیلا نہیں ہے, آپ اس معاشرے کے حصے ہیں, آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں. اور آپ کے گھر ٹوٹنے سے جو اس معاشرے میں مصیبت آئے گی اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے بچے کہاں جائیں گے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. اس معاشرے میں آپ کے بچے آئیں گے وہ کیا بن کے آئیں گے؟ جن بچوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں یا ڈائیورس ہو جاتے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, ان کی زندگی دیکھی آپ نے؟ الا من رحم اللہ, وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ وہ امت کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے امت کو, معاشرے کو بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے. اور مارنا کیسے ہے؟ یہی شرعی مار میرے بھائی وہ ہوتے جس میں درد نہ ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتے پھر مارنے کا فائدہ کیا؟ بچوں کو مارو درد نہ ہو, عورت کو مارو درد نہ ہو, مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی مارنے کا مطلب ہے جس کو مارا جا رہا ہے اس کو پتہ چلے کہ میں نے ایسے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے ذلت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بس مارنے والا اور جسے مار پڑ رہی, دونوں برابر ہیں؟ نہیں, ایک درجہ بلند ہے, ایک درجہ نیچے ہے. نیچے درجے والا جب مار کھاتا اسے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے ذلت ہے. بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ, اب تو معاشرہ بدل گیا ہے نا, یہ تو باتیں ہم اچھے معاشرے کی, اچھے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. بعض لوگ اگر آپ صرف ہاتھ ایسے کریں نا, ان کو لگتا ہے کہ بس اگر وہ مر جائیں تو بہتر ہے, صرف ہاتھ دکھانے سے اتنی ذلت ہوتی ہے. تو مارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس شخص کو یہ احساس دلائیں کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ رحمت للعالمین, دیکھیں اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے متعلق فضربہن, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بچے کے متعلق جو 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے, فضربہن, اسے مارو. یاد رکھیں, جس نے 7 سال کے بچے کو مارا یا 10 سال سے پہلے, وہ گنہگار ہے. نماز کے لیے بھی نہیں مار سکتے آپ, یہ بات اچھی طرح سن لیں. اور جو لوگ خاص طور پر مائیں, میری بہنیں سن رہی ہیں, بچوں کو مارتی ہیں ہوم ورک نہیں کرتے, جائز نہیں آپ کے لیے. جب نماز کے لیے جائز نہیں ہے تو ہوم ورک دور کی بات ہے. بچے پڑھتے نہیں ہیں, اب آپ کو طریقہ ڈھونڈے, سختی کریں کچھ بھی کریں, آپ ان کو مار نہیں سکتے. جب نماز کے لیے نہیں مار سکتے تو پھر دنیا کے کسی کام کے لیے بھی نہیں مار سکتے. یاد رکھیں, ہاں ادب سکھانا اور چیز ہے, آپ ادب سکھائیں. بچہ غلطی کرتا ہے اس کو ادب سکھائیں. بعض بچے پیار سے نہیں مانتے, پیار سے نہیں مانتے تو ڈانٹنا ایک طریقہ ہے، یا مارنا کا طریقہ جو ہے ہاتھ میں لگا لیں تھوڑا سا، یہ بچے کو پتہ چلے کہ اس نے کچھ برا کیا ہے. اگرچہ بیمار میں شمار نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی مذاق ہے، یہ کوئی مار ہے. بہرحال تو آپ بچوں کو اگر نماز کے لیے نہیں مار سکتے 10 سال سے پہلے، تو دنیا کے کسی کام کے لیے آپ نہیں مار سکتے. الا یہ کہ یہاں پہ بتاؤں گا، کیونکہ بعض بچے 9 سال کے ہو جاتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، والدین کی بات نہیں سنتے یا نافرمانی پہ اتر آتے ہیں. یہاں پر ادب سکھانے کے لیے آپ مار سکتے ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے یہاں پہ، دیکھیں ضرورت کے لیے، لیکن وہی شرعی مار جس میں بچوں کو درد محسوس نہ ہو. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آج کل تو ماشاءاللہ بہت طریقے آ گئے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے. اگر بچہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسکولوں میں بھی ایسے ٹیچرز ماشاءاللہ آئے ہیں جو ان چیزوں کے خاص علم حاصل کر کے آئے ہیں، ان کے پاس خاص ٹیکٹ ہوتے ہیں کہ بچے کا دل کیسے جیتنا ہے اور کیسے اس کے دل میں پڑھائی اور نماز ہو گئی، شرعی احکام ہو گئے، کیسے دل میں ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں. ولذلک شخص فرماتے ہیں ولذلک ادلۃ کثیرہ نذکر منها ما یلی، اس کی بہت ساری دلائل ہیں کہ نماز کا حکم فرض ہے. بعض کا ذکر کرتے ہیں، نمبر ایک، قال اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکاۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 43. نمبر دو، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، نماز کی پانچ، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت، و اقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا. متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں. نمبر تین، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بيان کرتے ہیں، ان رجلا بشك ایک مرد، ایک شخص، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبي کریم صلى الله عليه وسلم سے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الاسلام، کہ اسلام کیا ہے. فقال، نبي کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، پانچ نمازیں ہیں دن کو اور رات کو. فقال، تو اس شخص نے کہا، هل علی غیرها، کہ اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی اور چیز بھی فرض ہے. قال لا الا ان تطوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، الا یہ کہ تو کوئی نفل نماز پڑھے. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم میں. اس میں ایک فائدہ ہے کہ نماز فرض جو ہے وہ پانچ ہے، وتر کی نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، پانچ نماز فرض ہیں دن اور رات میں. پھر سوال کیا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نماز فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں الا کہ تو نفل نماز پڑھے. تو یاد رکھیں وتر کی نماز نفل ہے. کون سے نفل ہے؟ ہاں، مقید نفل ہے. کون سے مقید؟ سنہ مؤکدہ، کیونکہ نفل مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، پھر مقید کس میں؟ سنہ راتب ہے، سنہ مؤکدہ ہے. تو وتر کی نماز جو ہے اس کا سنہ مؤکدہ میں شمار ہوتا ہے. حکم تارک الصلاۃ، جیسا فرماتے ہیں تارک نماز کا حکم کیا ہے، بے نمازی کا حکم کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا تهاون منه وكسل فقد كفر، جس نے نماز ترک کر دی متعمدن جان بوجھ کے، تہاون من ہوا کسلن سستی اور کاہلی کی وجہ سے، فقد کفر، بے شک اس نے کفر کیا. وعلی ولی الامر دعوته الى الصلاۃ، تو حاکم وقت پر واجب ہے کہ اسے نماز کی طرف بلائے. وعرض التوبۃ علیہ، اور اس کو توبہ کرنے پر آمادہ کرے، اس کو نصیحت کرے. مدت 3 ایام، 3 دن تک، انہیں سلف سے ثابت ہے کہ جب وہ حجت قائم کرتے کسی پر تو تین دن کے لیے, صحابہ کرام کے دور سے یہ بات ثابت ہے, تو تین دن کی مہلت دیتے. فَإِن تَابَ, بس تو اگر اس نے توبہ کر لی تو درست ہے, ٹھیک ہے, توبہ اسے قبول کی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا. وَإِلَّا, اور اگر نہیں توبہ کرتا, قَتَلَهُ مُرْتَدًا, اسے قتل کرنے کا حکم دے گا. مُرْتَدًا کیونکہ وہ مرتد ہو گیا, قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مرتد, کافر ہو گیا. اس کی دلیل, قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, ہمارے اور ان کے بیچ میں جو عہد ہے وہ نماز ہے. فمن ترکہا فقد کفر, بس جس نے, بے شک جس نے نماز کو چھوڑ دیا, ترک کر دی, تو اس نے, بے شک اس نے کفر کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. وقال ایضا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ پہ, ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, بے شک ایک شخص کے بیچ میں اور کفر اور شرک کے بیچ میں ترک الصلاۃ, نماز کا ترک کرنا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, حکم الذی ینکر وجوب الصلاۃ, اس شخص کا حکم کیا ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہو. من قال ان الصلاۃ لیست واجبۃ علینا, جس شخص نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے, فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا, تو اگر وہ جاہل ہے تو اسے تعلیم دی جائے گی, اسے سمجھایا جائے گا کہ نماز فرض ہے, تم جاہل تھے, تمہیں کوئی غلط فہمی کہیں سے لاحق ہوئی ہے, تم اچھی طرح جان لو نماز فرض ہے, اس کی یہ دلیل, یہ دلائل ہے, اور دلائل پوری بیان کر دی جائیں گی. فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى إِنْكَارِهِ, بس اگر وہ انکار کرنے پر استمرار کرتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے, فہو کافر, تب وہ شخص کافر ہے, مکذب للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, ولاجماع المسلمین, اور اجماع المسلمین کو بھی جھٹلایا. یہ بات سمجھ آ گئی. آخری دو مختلف مسائل ہیں, ایک ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے, اور دوسرا ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے. جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, یا تو وہ جاہل ہے, پتہ ہی نہیں اسے. نمبر دو, وہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی اسے انکار کرتا ہے. اگر وہ جاہل تو اسے تعلیم دی جائے, اسے سمجھایا جائے دلیل کے ساتھ, قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث اور اجماع الامت, صحابہ کرام کے قول امت کے اجماع سے بیان کیا جائے کہ نماز فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو الحمدللہ, اگر اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتا تب اس کی دوسری صورت ہے. کون سی؟ کہ وہ جان بوجھ کے نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے, تب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس نے دین کی بنیادی ستون میں سے ایک ستون کا انکار کیا, یا نواقض اسلام میں سے ہے, جیسے اسے دروس میں گزر چکا ہے عقیدہ کے دروس میں. اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا, نماز پڑھتا نہیں ہے, تارک الصلاح, جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا, اس مختلف صورتیں. ایک وہ شخص جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, دوسرا شخص کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا. بعض علماء کے نزدیک دونوں کافر ہیں, جس نے ایک نماز چھوڑی وہ بھی کافر ہے, اور بعض کے نزدیک جس نے ہمیشہ چھوڑی وہ کافر ہے. جو بعض اوقات پڑھتا ہے وہ خطرے میں ضرور ہے, آپ کچھ پوچھ رہے تھے. نماز کو ترک کرنا گناہ ہے یا شرک ہے؟ کفر ہے. کفر گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے. شرک کیسے ہے؟ شرک نہیں ہے. یہاں پر حدیث میں ہے نا, ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه, شرک اور کفر, شرک ہے نا, شرک کیسے ہے؟ کفر تو سمجھ آ گئے, شرک ہو سکتا ہے؟ کفر کی وجہ کیا تھی؟ نہیں, انکار کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ہوا نفس کی پرستش کرتے ہوئے نماز کو چھوڑا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے. آپ کا ہوم ورک ہے آخر میں ایک باکس بنا ہوا ہے نیچے صفحہ 57 میں، اس میں لکھا الاسباب المعینہ علی المحافظ علی الصلاۃ، وہ کون سی اسباب ہیں، وجوہات ہیں جو آپ کی مدد کرتی ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے. آپ نے لکھنی ہے 1, 2, 3, 4 جتنی آپ کو یاد آئے، کہ کس طریقے سے آپ نماز کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو نماز قائم کرنے پر اور نماز کی حفاظت کرنے کی مدد کرتی ہیں. اور اس کے دوسرے باکس میں اپوزٹ جو ہے الاسباب المثبطة عنها، وہ کون سے اسباب ہیں جو آپ کو نماز سے دور کرتے ہیں. جب آپ دونوں جان لیں گے تب آپ ان اسباب سے دور رہیں گے جو آپ کو نماز سے دور کرتے ہیں، اور ان اسباب پہ عمل کریں گے جو آپ کو نماز کے قریب کرتے ہیں. اور آخر میں لکھا ہے نیچے العلاج، اس کا علاج کیا ہے، تو یہ اگلے درس میں انشاءاللہ تو یاد دلانا. توجیحات میں ایسا فرماتے ہیں یتہاون بعض الناس بالقیام لصلاۃ الفجر، بعض لوگ سستی کرتے ہیں فجر کی نماز کے لیے. وهذا امر خطیر یجب التنبہ له، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسے جاننا چاہیے اور اسے آگاہ رہنا چاہیے. واتخاذ الاسباب المعینۃ علی التخلص منه، اور ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو اسے دور کرنے کی مددگار ثابت ہوں. ترک السحر، اس کی مثال کہ جاگنے کو ترک کرنا، زیادہ رات کو جاگنا نہیں. واستعمال الساعة المنبهة ونحو ذلك، اور الارم کلاک کا استعمال کرنا. تو پچھلے سوال کا جواب اس میں دو آ گئے ہیں، یہ آپ کو ہنٹ دیا جا رہا ہے، یہ چیٹنگ نہیں، یہ ہنٹ ہے. یہ نمبر 2، بعض اصدقاء السوء يهونون من امر الصلاة، بعض برے دوست نماز کی اہمیت یا یہوینون من امر الصلاۃ، یعنی نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے بلکہ نماز کی شان، نماز کی قدر میں کمی بیان کرتے ہیں. ویدعون الی ترکہا، اور نماز کو ترک کرنے کی طرف بلاتے ہیں. فالواجب الحذر منهم وترک صحبتهم، تو واجب کیا ہے، ان سے دور اختیار کریں اور ان کی دوستی کو چھوڑ دیں. ومصاحبۃ الاخیار، ان کے بدلے میں اچھے لوگوں سے دوستی کریں. الذین یعینون علی الخیر والہدی، جو آپ کو خیر اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی مدد کریں. تو آپ کے پچھلے سوال کا جواب ادھر ہی آ گیا سارا. بہرحال تو آپ ترتیب دیکھیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. پھر سوال نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 4. نمبر 4 سوال میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے. نمبر 1، نمبر 2 یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اگلے ہفتے میں دیکھیں گے انشاءاللہ نمبر 1 اور نمبر 2. چوتھا سوال ابھی پوچھتا ہوں میں آپ لوگوں سے. سوال ہے صحیح جواب پر نشان لگائیں. اول عمل يسأل عنه العبد يوم القيامة هو، سب سے پہلا عمل جس کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، نمبر 1 الشہادہ، کلمہ شہادت، نمبر 2 بر الوالدین، والدین سے حسن سلوکی، نمبر 3 نماز. غلطی نہیں کرنی یہاں پہ، اچھی طرح پڑھ لیں. سب سے پہلا ہاتھ آپ نے اٹھایا تھا وہاں، الصلاۃ، جواب درست ہے، بارک اللہ فیک. لیکن کلمہ شہادت کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ پہلا سوال کلمہ شہادت کے متعلق ہوگا یا نماز کے متعلق ہوگا؟ جی جی کلمہ شہادت بھی پہلے توحید ہے یا پہلے نماز ہے؟ پہلے توحید ہے نا، پہلے کلمہ شہادت ہے. جواب آپ کا درست ہے. اسے میں نے کہا غور سے ذرا پڑھیں میرے بھائی. سب سے پہلا سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, رسول کیا لے کے آئے, عقیدہ لے کے, عقیدہ توحید. تو سب سے پہلا سوال ہوگا توحید کے متعلق, کلمہ شہادت کے متعلق. لیکن یہاں پہ ایک قید لگائی ہے سوال میں, عمل, بارک اللہ فیک. تو عمل کی قید ہے میرے بھائی, اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. اگر عمل کا لفظ نہ ہوتا تو جواب یہ نہ ہوتا, جواب ہوتا کلمہ شہادت. تو اس لیے سوال کچھ اسی طرح دیکھ لیا کریں.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.